رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وأحق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صلى الله عليه محمد وعلى آله. عزیزان بھائی مان، عشر حاضرہ کی یہ پانچویں مجلس ہے اور اس عشرے میں ہمارا عنوان شناخت حق و باطل ہے. حق و باطل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کل ہم نے ایک مصداق حق کا اظہار کیا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے راہ راست پر رکھنے اور سیدھے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے 10 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کے پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے. 17 رکعت نماز مسلمان پر واجب ہے اور 17 رکعت میں کم سے کم اسے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہوگا. یہ واجب ہے اور کسی بھی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر مسلمان ہے تو ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی یہ دعا جو سورہ حمد میں پائی جاتی ہے کرے. سیدھا راستہ وہی حق کا راستہ ہے، حق کا راستہ بھی سیدھا راستہ ہے، یہ ایک دوسرے کے مصداق ہیں. حق کا مصداق سیدھا راستہ ہے اور سیدھے راستے کا مصداق حق ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ خود سوال بہت سارے مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آیا. جواب مختلف دیا گیا. سیدھا راستہ کیا؟ سیدھا راستہ ہے، خصوصیت سیدھے راستے کی یہ ہے کہ ابتدائی منزل میں بھی کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں مقصد بھی نظر آئے. اور کیا اپنے ہم نے کیا عرض کیا؟ سیدھے راستے کا ایک خاص اس کا انداز اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلی منزل پر اس کے کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے آخری منزل بھی نظر آئے، وہ آخری مقصد بھی نظر آئے. اگر راستہ ٹیڑھا ہو، کج ہو، اس میں انحراف ہو، اس میں پیچ و تاب ہو، اس میں مختلف موڑ ہو، تو پہلے ہی مرحلے میں اسے تاریکی دکھائی دیتی ہے اسے مقصد نظر نہیں آتا. کیوں مقصد نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ راستہ جو سیدھا نہیں ہے. وہ راستہ اگر سیدھا ہوتا تو پہلے ہی مرحلے سے اسے مقصد نظر آتا. آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں مسلمان اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر کے کہتے آمین. یعنی وہ راستہ جو دکھایا گیا ابھی تک مقصد سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہدف تک ان کی نگاہ پہنچی. اور 1400 سال سے جو راستہ نہ مل سکا, کیا امید ہے کہ آئندہ بھی ملے گا؟ لیکن جن کو پہلے ہی مرحلے میں مقصد نظر آیا ان کا راستہ ہی سیدھا رہا اور وہ کبھی پریشان اور الجھے ہوئے نہ رہے, ٹھوکریں کھانے کی قسمت ان کی نہ رہی. ان کی رہی کہ جنہوں نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ در بدری نظر آتی ہے, مسلمانوں کی ذلت و خواری, مسلمانوں کی رسوائی اور مسلمانوں کی گمراہی اور مسلمانوں کی یہ حالت جو آج اس دور میں ہے اسی ایک اہم بھٹکنے کی وجہ سے ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ تھا ان کو پہلے ہی مرحلے پر مقصد بھی سمجھ میں آنا تھا, ابھی تک نہیں آیا, آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ پہلی خاصیت اس کی کہ مقصد پہلے سے نظر آئے. دوسری خاصیت سیدھے راستے کی, پوری توجہ سے کہ دائیں اور بائیں کسی بھی موڑ میں مڑنے سے سیدھا راستہ پھر مس ہوتا ہے. چنانچہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے راستے کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس کے دائیں طرف جاؤ یا بائیں طرف جاؤ دونوں حالت میں تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ داہنی طرف جاؤ تو شاید کوئی امید ملے, بائیں طرف جاؤ تو شاید کوئی گمراہی ملے. نہیں, کہیں بھی جاؤ تو گمراہی ہوگی. سیدھا راستہ اس کی خاصیت ہے کہ دائیں اور بائیں طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. نگاہ پہلے سے کس پر رکھنا ہے؟ مقصد پر رکھنا ہے. اور سیدھا راستہ تمہیں مقصد تک لے جاتا ہے, تمہیں دائیں اور بائیں کی طرف جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری خاصیت سیدھے راستے کی, پوری توجہ سے, کہ سیدھے راستے میں توازن ہوتا ہے, بیلنس ہوتا ہے, حد وسط جسے کہتے ہیں, میانہ روی جسے کہتے ہیں, جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے, نہ نشیب ہے نہ فراز ہے. اس لیے کہ نشیب و فراز بھی انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں, افراط و تفریط بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, یہ اونچ نیچ بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. توازن اس میں ہوتا ہے, بیلنس ہوتا ہے. سیدھا راستہ کس کا؟ جس کے اندر توازن پایا جاتا ہے. توازن کس کے درمیان؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بیلنس ہو تو وہ دو طرفہ چیزیں کیا ہیں, وہ دو پلے کیا ہیں, کہ ان دو پلوں کے بیچ میں توازن کا ہونا ضروری ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اگر اس بات کو سمجھ لیں تو آج کی مجلس کا کسی حد تک حق ادا کیا جا سکتا ہے. گفتگو حق و باطل پر ہے نا, تو توازن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی شاہراہ کی وسعت کی وجہ سے, روڈ کی وسعت کی وجہ سے, پھیلاؤ کی وجہ سے, اس میں خود جو سیدھا راستہ ہے اس کے اندر کئی لائن دیکھے ہوں گے آپ نے, لین دیکھے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ ایک بڑی شہراہ ہے اس کے اندر کئی لین ہیں, بہت بڑی ہے, تو چار اور پانچ بھی ہیں, کبھی چھ لین بھی ہیں. اور اگر کوئی سیدھا راستہ خدا کا ہے تو اس کے لین آپ پانچ بھی کہہ سکتے ہیں, بارہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو افراط و تفریط کی بات ہے, آپ کو جس زمانے میں جس راہ راست پر لے جانے والے سائن کو دیکھنا ہے, اس سائن کو چھوڑ کے حالانکہ سیدھے راستے پر ہے کسی اور لین میں چلے جائیں تو آپ کو بھی دقت ہوگی, پیچھے آنے والی ٹریفک کو بھی دقت ہوگی. تو پہلے اسے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس لین ہی پہ چلنا ہے. اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو توازن اس کا بگڑتا ہے. تو توازن یہ کہ جو لین آپ کو مقرر کی گئی ہے اسی لین میں چلے. اگر زمانے کا امام آپ کو کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے تو ان ذمہ داریوں پر فوکس کرنا ہے, تاریخ میں الجھنا نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اپنے زمانے کے امام کو یہ نہیں کہنا ہے کہ جانے والے امام نے تو یہ کہا تھا, ہمارے نوے امام کا تو یہ قول تھا, چھٹے امام کا تو یہ طریقہ تھا, آپ یہ کیا فرما رہے ہیں. نہیں, آپ کو گزشتہ لائنوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے, آپ کو جو مقرر کیا گیا اس لین پہ چلنا ہے. جہاں آپ کے زمانے کے امام نے کہا رک جاؤ تو رک جانا ہے, اگر کہو چل پڑو تو چل پڑنا ہے. یا یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام یہ کرتے تھے تو آپ کی بات ہم کیوں سنیں. یہ ہوتا ہے اکثر. اور چنانچہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک بہت ہی قریبی چاہنے والا آتا ہے اور دسترخوان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے, مولا ابن رسول اللہ آپ اور اس طرح کا رنگین دسترخوان, آپ کے آبا و اجداد کی سیرت کچھ اور ہے اور آپ کی یہ کچھ اور. آپ اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ نہیں چلتے. مولا علی سوکھی روٹی پہ گزارا کرتے تھے, نمک اور روٹی کے علاوہ تیسری چیز نہ ہوتی. اس کے علاوہ دوسرے اماموں کا بھی یہی حال ہے. اور اس سے بھی بڑی بات, قرآن کی آیت ہے, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, روز قیامت نعمتوں کا حساب لیا جائے گا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے مسکرایا کہ جن نعمتوں کا حساب لیا جائے گا وہ نعمتیں یہ دسترخوان میں جو رزق ہے وہ نہیں ہے. ہماری اپنی زبان میں یہ کہ خدا ریسٹورنٹ والا نہیں ہے کہ کھلانے کے بعد بل تھما دے کہ تم اس کا حساب پے کرو. رزق اور روزی کے بارے میں حساب نہیں ہوگا. وہ جو عن النعیم ہے, وہ جو نعمت سے سوال کیا جاتا ہے, ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں. ہمارے بارے میں سوال ہے. تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے. چھٹے امام کے زمانے میں دسترخوان کے اندر رنگین غذائیں تھیں تو اس وقت اقتصادی حالت پورے مدینے میں بہت بہتر تھی. اور یہ کوئی دکھاوے والی چیز نہیں تھی کہ حالات بہتر ہوں تو بھی کچھ اس طرح کی زندگی گزاری جائے. یہاں پر ہر زمانے کا ایک الگ حساب ہوتا ہے. چنانچہ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جاتے ہوئے امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب ہماری جو باتیں تھیں اسی پر اکتفا کرو اور اس پر اسٹک رہو, اور نئے زمانے کے مسائل میں تمہیں بالکل ہی توجہ نہیں دینا ہے, بلکہ یہ کہا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی حجت ہے تو ہر زمانے کا زندہ جو مستحد ہے وہ حجت ہے, نہ کہ مردہ. حالات کے تقاضوں کے ساتھ جو چلے وہ صراط مستقیم پر ٹھہر سکتا ہے جو تاریخ میں الجھ جائے وہ صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا. آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اجتہاد زندہ کے قائل نہیں ہے اور چار پر دروازے اجتہاد کے بند کر دیے ہیں. کا خلافت کے دروازے بھی چار پہ بند کرتے ہیں, امامت کے دروازے. سلوات پڑھے محمد والے میں. خلافت کے دروازے بھی چار پہ بند, امامت کے دروازے بھی چار پہ بند. تعجب ہوتا ہے, شاید کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ پانچواں بنے, اس لیے کہ چار کو جو بنانے والے تھے حکومتیں تھیں. عوام میں اتنی ہمت کہاں کہ جو اپنی طرف سے کسی کو امام بنائے, حکومت کو ہی بنا دے تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے. چار پہ اتفاق کیا. اب جو المیہ ہے ان کا یہ ہے کہ نئے مسائل میں وہ سرگرداں ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. جو خطوط قم کے مجتہدین کے پاس آتے ہیں ان مفتیوں کے, کہ جو اپنا نام فاش بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن مبتلا بے مسائل کے سلسلے میں ان کا نظریہ چاہتے ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چھپ کے ہی صحیح اہل بیت کے مکتب کی طرف رجوع کرنا پسند کر رہے ہیں. آج سعودی عرب میں ایک ٹیم اسکالرز کی بیٹھی ہے, وہ اس بات پر غور و خوض کر رہی ہے کہ کب سے ہم اجتہاد کا آغاز کریں, اس لیے کہ ضرورت اس بات کی ہے. حتیٰ کہ ان مسائل کو لے کر کہ جن مسائل کی بنیاد پر تشیع پر الزام لگایا گیا تھا, ان مسائل کو لے کے اجتہاد کیا جا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کچھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں ہمیں پڑھ کے عجیب و غریب احساس ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے کہ ہم نہ پہلے بھٹکے تھے, نہ اب بھٹکے ہیں, نہ آئندہ بھٹکیں گے. سوال پڑھے محمد والے میں. مثلا چور کے ہاتھ کاٹے جائے یا انگلی کا, ہاتھ کاٹنا تو زیادہ مناسب نہیں ہے. اور فقہ جعفری میں کب سے کہا جا رہا ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہر زمانے کے امام نے اپنے زمانے میں حکومتوں کو مشورہ دیا, کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا. حدود الہی کے نظام کو اگر مکتب اہل بیت سے کے علاوہ کہیں اور سے لیں گے گمراہ ہو جائیں گے, پریشانیاں ہوں گی. یا تو پھر احکام خدا کو معطل کرنا پڑے گا یا پھر تجاوز کرنا پڑے گا, اس میں افراد ہوگا یا تفریط ہوگی. افراد اور تفریط سے بچنے اور توازن کے ساتھ جانے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب اہل بیت کی طرف رجوع کیا جائے, اور وہ بھی زندہ, مردہ نہیں زندہ, جو بیدار ہو, حالات سے واقف ہو, مسائل کو سمجھ سکتا ہو, اور مسائل پر عبور اور تسلط کے بعد مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے فتویٰ دیتا ہو. اطمینان اس کو بھی حاصل ہے جس نے دیا, اور جس نے پایا اس کو بھی اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. بہت سارے مسائل ہیں جو نئے مسائل ہیں. گزشتہ صرف 9 مہینے پہلے, میں عجیب مدت بتا رہا ہوں آپ کو, صرف 9 مہینے پہلے سعودی عرب کے مفتیوں کی ٹیم نے ڈکلیئر کیا کہ ٹیمپرری میرج کا وجود ہے اور یہ ہو سکتا ہے, لیکن نام انہوں نے بدل دیا تاکہ شرمندگی سے اپنے آپ کو بچائے. نام کیا بدلا ہے, کہا عقد المسیار. آپ سعودی عرب کی جو رسمی اور آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. آرگیومنٹ کے بعد فائنل انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح جائز ہے. اس کا نام دیا عقد المسیار, یعنی فلیکسیبل میرج. ٹیمپرری میرج ہو یا فلیکسیبل میرج ہو, نام کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے,
جو دین اسلام نے اہل بیت میں سکھایا ہے اس کو چھوڑ کے اگر تم بھٹکے تھے تو جب بھی تمہیں ہوش آئے گا وہ دروازہ صرف اہل بیت کے نظر آئے گا. سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک دو مسائل نہیں کئی مسائل ہیں. اسکالرز آ رہے ہیں کمبھ کی طرف اور آنا ضروری بھی ہے. وہ وقت دور نہیں کہ جس وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ہر وہ انسان جو علم کی تلاش میں بھی ہے وہ بھی مکتب اہل بیت کی طرف آئے گا, عرفان کی تلاش میں ہے وہ بھی آئے گا, معرفت کی تلاش میں ہے وہ بھی آئے گا, شریعت کی تلاش میں ہے وہ بھی آئے گا, اگر خود دین کی تلاش میں ہے وہ بھی ادھر آئے گا. اس کو آنے کی ضرورت بھی ہے. صراط مستقیم نہ افراط گوارا کرتا ہے نہ تفریط, توازن اس میں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں بھی ہمیں توازن سے کام لینا ضروری ہے. ہر موڑ پر ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی فکر ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کیوں 10 مرتبہ کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم؟ کم از کم قرآن کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے مانو کہ کم از کم 24 گھنٹوں میں 10 مرتبہ کہہ رہے ہو تو شاید 10 مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے. 10 مرتبہ روزانہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائے. اور یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگوں کے ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ فرنٹ لائن میں بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں جو سولجرز گھرے ہوئے دشمن کے درمیان جان بچانا ان کے لیے آسان ہوگا لیکن آخری زمانے کے مومنوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا, اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا. کہ آخری زمانے کے لوگ صبح مومن گھر سے نکلیں گے لوٹتے لوٹتے کافر ہو کے لوٹیں گے, انہیں خبر بھی نہ ہوگی, ایمان کھو جائیں گے اور بے ایمان ہو کر لوٹیں گے. یہ زمانہ خطرناک مرحلوں سے گزر رہا ہے ہمیں اور پراشوک دور بھی ہے, گمراہیوں کی بمباری ہوتی ہے چاروں طرف سے انسان کو ڈائیورٹ کرنے اور ذہن کو منتشر کرنے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. صرف ایک شیطان نہیں ہے کہ جس نے قسم کھائی ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا, لیکن الا عبادك المخلصون, جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. وہ بہت کم لوگ ہوں گے. وہ قلیل من عبادی الشکور, قرآن کہتا ہے میرے جو شکر گزار بندے ہیں وہ بہت کم ہیں. ورنہ ناشکری کرنا یہ بھی کفر ہے نا, نعمتیں پائے اور ناشکری کرے. کسی بھی نعمت کے پانے کے بعد بھی انسان نہیں کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کافی ہے, یہاں کافی نہیں کہتا. حکومت و خلافت کے لیے قرآن کو بھی کافی کہہ دیتا ہے لیکن جاؤ حشم کے سلسلے میں نہیں کہتا کافی ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا اور وہ ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے جو صراط مستقیم پر ہیں, جو نہیں ہے ان کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. پریشان اس کو کرتا ہے جو ہے ابھی. وہ کون ہے؟ جو اہل بیت کے ساتھ ہیں, جو قرآن سے وابستہ ہیں, ان پر شیطان کی بمباریاں زیادہ ہیں, گمراہیوں کی. تو ہمیں 10 مرتبہ کم از کم, یہ اس لیے کہنا ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ قرآن کے فلسفے کی روح سے گمراہ ہونے کے چانسز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک مسائل آتے ہیں, یا تو ہم جلدی تفریط کی شکار ہو جاتے ہیں یا پھر افراط کی شکار ہو جاتے ہیں. کبھی بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں, کبھی اس قدر ہوپ فل ہو جاتے ہیں کہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ہر جگہ پہ میاں روی کو سامنے رکھا جائے توازن کو سامنے رکھا جائے، اعتدال کو سامنے رکھا جائے، بیلنس رکھا جائے اپنی زندگی میں. خوبیاں بھی اس وقت خوبیاں ہیں جب خوبیوں میں بیلنس ہو. اگر خوبیوں میں بھی بیلنس نہ ہو، کوئی خوبیوں کی طرف آئے، عبادتوں کی طرف لگ جائے اور باقی تمام ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، یہ افراد کا شکار ہوا ہے. یا پھر بالکل ہی غافل عبادت سے، نماز سے، روزے سے اور تسبیح اور تحلیل سے، خدا کے ذکر سے دنیا داری میں لگ گیا، وہ تفریح کا شکار ہو چکا ہے. بہت سارے مرحلے انسان کی زندگی میں آتے ہیں. پہلے ہم کام کر لیں گے، کما لیں گے، اس کے بعد مومن ہو جائیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کر کے آ جائیں گے. لیکن فی الحال دور ہمارا کمانے کا دور ہے. یہ تفریح کی منزل پر پہنچنے کے بعد کیا امید ہے کہ جو راستے پر تھے تم خود ہٹ گئے ہو، تو کیا امید ہے کہ واپس آؤ گے؟ خود تم ہٹے ہو یہ کہہ کہہ کہ پہلے کما لیں گے پھر بعد میں دیکھا جائے گا. یہ عجیب و غریب مرحلے ہیں. بعض لوگوں کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہے، اس لیے کہ توازن نہیں ہے. توازن ہو تو ہر چیز وہ پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتے. صبح ہوتی ہے، کیا ہم نے کبھی پوچھا کہ امام جو زمانے کا ہے وہ ہم سے صبح سے لے کے رات تک کیا کام چاہتا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے؟ آج جو ایوننگ میں نوجوانوں کی نشست تھی، نوجوانوں میں سے ایک نے پوچھا سوال، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم سوال ذہن میں آیا کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ امام کے سولجرز میں ہمارا شمار ہو. ایک نوجوان کے دل میں ایک سوال ایسا ابھر کے آیا ہے. لیکن ہم ہیں جو ان سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، یہ سوال کبھی ذہن میں لاتے نہیں، پوچھتے نہیں کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے تقسیم کریں، ہمارا دن کیسا ہو، ہماری صبح کیسے ہو، دوپہر کیسے ہو، رات کیسے ہو. یہ سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی اس کو بتائے، وضاحت کرے، تو وہ زیادہ اٹریکٹیو بھی نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ آتے ہیں تو ذمہ داریاں تھوپ کے جاتے ہیں. مجلس میں آتے ہیں یار، سکون کچھ ملے، کچھ باتیں مزے کی سننے کو ملے، کچھ نعرے لگائے، آرام سے مجلس ختم ہوئی، گھر گئے سکون سے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ثواب کما لیا ہے اور اعمال نامے میں اضافہ کیا ہے اور جنت کو خرید کے آ گئے ہیں، آرام سے سو جائیں. آپ آتے ہیں پریشان کرتے، رات کی نیند بھی ہماری خراب کرتے ہیں. تھکے ہوئے ہیں، ہم کام کر کے آتے ہیں، مجلس کے بعد آپ پریشان کر دیتے ہیں. رات میں کہتے سوچے آپ، غور کرے آپ، احساس کرے آپ، بیدار ہو جائے، یہ کرے وہ کرے، آپ پریشان کرتے. دیکھیے غفلت میں پڑنا راہ حل نہیں ہے. درد سے بھاگ کر لوگ نشے کا سہارا بھی کیوں لیتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں نشے میں درد کا احساس نہیں ہوتا. احساس نہ کر کے کیا واقعا درد کو یہ دور کر رہے ہیں یا درد کو بڑھا رہے ہیں؟ یہ درد کو بڑھا رہے ہیں، نہ کہ احساس کو دبانے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ درد کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. نہیں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. غفلت میں ڈال کے سمجھ رہے ہیں کہ پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ ایک ایسی نازک بات ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا ہے تو کیا واقعا بھی لاپرواہ ہو کر، کیئرلیس ہو کر، غفلت میں پڑا ہونے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ہٹتی نہیں ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جب کسی کو سزا دینے کی بات ہوگی روز قیامت تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم تھا، تو کہیں گے دو سزا اس کو دی جائے، ایک اس نے جو کیا نہیں، دوسرے معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. تو اگر ہم انجان بننے کی کوشش کریں، اس میں کوئی کسی اور کا نقصان نہیں، خود ہمارا نقصان ہے. تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، درد بڑھ جاتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی. لہذا دل کھول کر ذمہ داری سمجھے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. کوئی مشکل دین نہیں ہے اسلام. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک حصہ، صرف ایک حصہ اللہ کے ولی نے ہم سے کہا کہ عبادت کے لیے مخصوص کرو 24 گھنٹوں میں، باقی حصہ کسب معاش کے لیے بھی جاؤ قربتاً الی اللہ. کتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کام کرنے جا رہا ہے لیکن عبادت کا ثواب وہ حاصل کر رہا ہے، قربتاً الی اللہ کہہ کے جائے، کمائے، کسب معاش کرے، کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارے. یہ جتنے دیر تک بچوں کے ساتھ کھیلتا رہے گا اللہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھتا چلا جائے گا. ہمیں خبر نہیں ہے، ثواب لوٹنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں بے شمار ثواب کے اپرچونٹیز ہم نے رکھ دی ہیں، ان کو تم لوٹو جتنا چاہے، تم یہاں سے لے کے جاؤ. اور یہاں پر ثواب کے مرحلے میں حریص بنو، مال کے لیے نہیں، ثواب کے لیے. چنانچہ خود رسالت مآب کی صفات جو قرآن میں آئی ہیں ان میں سے ایک صفت رسالت مآب کی حریص ہے، حریص بما عنتم، وہ حریص ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نیک ہو جائے، تم میں سے ہر کوئی گمراہی کے دلدل سے نکل آئے، ہر کوئی ہدایت پا جائے. وہ اتنا اس میں حص رکھتا ہے کہ کوئی منافق بھی اگر اسے کوئی امید ہو تو اس کے پاس بھی چلا جاتا ہے استغفار کر کے، اس کو بھی لے آئے. اس قدر حریص ہے تمہارے لیے تمہارا رسول. کیا میسج ہے اس میں کہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو میں نے جواب دیا تھا اس نوجوان کے سوال کا، وہ جواب آپ کے حوالے بھی کر رہا ہوں کہ کم از کم اس کانسیپٹ کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو شاید راہ راست پر گامزن رہنے میں ہمیں تقویت حاصل ہو، قوت ملے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اچھائی کا، کسی خیر کے انجام دینے کا، کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً نہ لپک لو، ہاتھ سے جانے نہ دو. تو یہ ایک علامت بنے گی کہ جب بھی امام آئیں گے تم لپک کے سامنے آ جاؤ گے. یہ علامت بنے گی. پاس نہ کرو ذمہ داری کو، ثواب کا کام تمہارے اوپر جیسے آیا سمجھو کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی، فوراً کرنے کے لیے چلے جاؤ. بہانے تراشی نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، دوسرے کو پاس نہ کرو کہ وہ کرے گا، وہ دیکھ لے گا، وہ انجام دے گا. جب ہم پاس کریں گے تو امام بھی آئیں گے تو لبیک نہیں کہہ سکیں گے، اس وقت بھی لبیک کو پاس کریں گے، کوئی اور کہے. یہ ایک ایسی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کوئی اسی ایک چھوٹی سی بات کو لے کے اٹھے آج مجلس سے، پھر میں کوشش کروں گا کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع مجھے ملے میں فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر نیکی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یقیناً اطمینان حاصل کر لیں کہ آپ امام کے ناصرین میں اور منتظرین میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صراط مستقیم میں توازن ایک خصوصیت ہے صراط مستقیم کی. چوتھی، پوری توجہ سے، خصوصیت صراط مستقیم کی یہ ہے کہ چلنے والے کے لیے سوائے تقوی اور ایمان کے کسی اور توشے کی ضرورت نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال نہیں ہے آگے کیسے بڑھوں، شہرت نہیں ہے آگے کیسے بڑھوں، عہدہ نہیں ہے آگے کیسے بڑھوں، خاندان کی سپورٹ نہیں ہے آگے کیسے بڑھوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے آگے کیسے بڑھوں. نہیں، تنہا بھی ہوگا تو ہزاروں پہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ دو ایسی نعمتیں ہیں، ایک کا نام تقویٰ ہے، دوسرے کا نام ایمان. سلام پڑے محمد وآل محمد. وہ اکیلا بھی ہوگا تو آگے بڑھے گا، یعنی کہ کوئی نہیں چل رہا تو میں بھی نہیں جاتا. بہت سارے پروگرامز ہمارے اس لیے رک جاتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہیں چل رہا. آپ آزما لیں، بہت سارے ایسے مسائل ہمارے آگے اس لیے نہیں بڑھتے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ فائنانس پہ بھی ڈالتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھیں. پیسہ اگر راہ خدا میں چلتے ہوئے اس کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام خدا کرنے والا ہے، آپ نہیں. آپ کا کام ہے آگے بڑھنا، وسائیو منا، کوشش ہماری طرف سے، ول اتمامو من اللہ منزل تک پہنچانے کا کام اللہ کا ہے. آگے تو بڑھ کے دیکھو, اٹھو تو صحیح, راستے پہ کھڑے تو ہو جاؤ. سلام پڑے محمد وآل محمد. اس کے بعد گامزن رہنے کے لیے البتہ اسٹرگل کرنا پڑے گا, اس لیے کہ سیدھا راستہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. سیدھا راستہ اس سے گزرنا بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے وہ جو سوال شروع میں ہم نے کیا تھا اور کہا تھا جواب بعد والی مجالس میں ہوگا, وہ سوال کیا تھا کہ حق جب اتنے واضح ہے, حق کی حقیقت ہے اور باطل کی کوئی حقیقت ہی نہیں, تو پھر حق کے پرستار, حق کے طرفدار اتنے کم کیوں ہیں اور باطل کے پرستار زیادہ کیوں ہیں؟ جواب یہاں مل سکتا ہے کہ حق کی راہ پر چلنا, سیدھے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں کہ ہر کوئی چل پڑے, مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کام وہی انجام دے سکتے ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کے بلبوتے پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آقا اور مولا کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ بھی ان کے ذریعے سے مدد کرتا اور یہ آگے پہنچ جاتے ہیں. جو پہاڑ چڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ان کو پہاڑ تک پہنچنا ہے تو یہ کام کریں, کیا شروع سے بوجھ زیادہ ڈالیں, جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے جائیں بوجھ ہلکا کرتے چلے جائیں, تو ایسے لگتا ہے کہ منزل اگرچہ کٹھن ہے اور سنگلاخ راہیں ہیں, گزرتے ہوئے مشکلات میں اضافے کے بجائے مشکلات میں کمی آ رہی ہے, اس لیے کہ پہلے سے انہوں نے تیاری کر لی ہے. راہ راست پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی سوچ کے کہ یہ بہت مشکل کام ہے نہیں کرتے, پھر نہیں کریں گے تو پہنچنا تو ہے, چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. خود چلے جائیں گے تو بہت اچھا ہے, لیکن جب اللہ کے حکم سے جائیں گے تو وہ کہیں اور جائیں گے, وہاں نہیں جائیں گے جہاں جانا چاہیے تھا. سلام پڑے محمد والے محمد. بہت مشکل راستہ ہے یہ, بہت مرحلہ کٹھن ہے جہاں پر ہر طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے انا, پھر رکاوٹ مال, پھر رکاوٹ فیملی, بچے, ان کا کیا ہوگا, ان کو کس کے حوالے کریں گے اور یہ مسائل کس طرح سے حل کریں گے. سامنے دشمن ہے, دشمن سے کیسے پار کریں گے, وہ خطرہ سامنے نظر آیا, ایک خطرے سے گزرے دوسرا خطرہ سامنے نظر آیا, یہ ساری پریشانیاں اس راستے پر ہی ہیں, کسی اور راستے میں نہیں ہے. اس لیے کہ کسی اور راستے سے پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے, وہ کنواں ہے, ایک بار گر جاؤ تو ختم. اب میرے ساتھ نیند آ رہی کسی کو؟ سلام پڑے محمد والے محمد. بات راستہ چلنے کی ہو رہی ہے, نیند آنے کی نہیں اور سونے کی نہیں. سوئے ہوئے لوگ چل نہیں سکتے, کم از کم ذہن کو ساتھ ساتھ میرے لے کے چلیں. یہ جو سیدھا راستہ ہے مشکل مراحل سے گزارتا ہے ہمیں, لیکن جو مشکل کشا کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل مشکل نہیں ہوتی. انہوں نے طریقہ اپنی زندگی میں جو اپنایا وہ یہ نہیں کہ مشکل سے گھبرا کے راستہ چھوڑ دیں, بلکہ مشکل کو سینے لگا کے آگے بڑھتے ہیں تو مشکل مشکل میں پڑ جاتی ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, لفاظی نہیں ہے, یہ کوئی صرف چیلنج نہیں ہے, حقیقت ہے. آگے بڑھنے کے لیے آپ حوصلہ رکھیں تو یہ راستہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. صرف یہی اس بات کا خیال رکھیں, نہ افراط ہو نہ تفریط ہو, توازن کے ساتھ ہو, تقویٰ ساتھ ہو, ایمان اپنے ساتھ ہو اور راستے کی منزلیں چاہے کتنی ہی مشکل ہو پہنچا جا سکتا ہے. اللہ نے اس راستے کے طے کرنے کا جو اہتمام کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. چلنے والوں کو جہاں بتایا بہت ساری رکاوٹیں ہیں, وہیں یہ بھی بتایا چلنے کے لیے تیار ہو تو تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں. جگہ جگہ پہ روشنی ہوگی, کہ کہیں گمراہی نہ ہو. اور روشنی کے ساتھ کوئی ایسا ہوگا جو بار بار تمہیں بھٹکنے سے بچائے گا, لرز اور لڑکھڑا کے گرنے سے بچائے گا, تمہارا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا, جس کا نام امام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام کی ذمہ داری ہوتی ہے زمانے کے امام کی, جو چلنے کے لیے آیا ہے سیدھے راستے پر اس کو لڑکھڑانے اور لرز کے گرنے سے بچاتا ہے. چنانچہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں تشیع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں تشیع کو ابھارنے کے لیے امام نے اپنے وجود کا اظہار فرمایا ہے اور اپنے وجود کا فائدہ پہنچایا ہے اور دکھایا ہے کہ فائدہ کیا ہے. بس وہ کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے رہے کہ امام کا فائدہ کیا ہے پردے غیب میں, یا تو سامنے رہے تاکہ ہمیں اطمینان بھی ہو اور اطمینان کے ساتھ ساتھ ہمیں یقین بھی ہو جائے, اور اگر نہیں سامنے ہے تو پھر وہ پردے غیب میں رہے یا نہ رہے ہمیں کیا فرق پڑتا. یہ کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے. ضروری نہیں کہ مدد کرنے والا ہمیشہ سامنے ہو آپ کو نظر آئے. اگر وہ نظر آتا رہے تو ہم کاہل ہو جائیں, کچھ نہ کریں. وہ کہتا تم اپنی ذمہ داری پوری کرو, جہاں تمہارے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو سکا ہم تمہارے پیچھے ہیں. سلوات پڑھے محمد وآل محمد. سیدھے راستے کی خصوصیات ہم نے بتائی, اب سوال یہ کہ ہے راستہ کیسا, یہ چلنے والے کون ہیں اس کے, اور یہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں سوال. اور اس پر بہت سارے مسلمانوں میں اختلاف, کوئی کہتا قرآن, کوئی کہتا صرف پیغمبر اسلام, کوئی کہتا سنت رسول. چنانچہ بٹ گئے لوگ, اہل سنت ہو گئے کچھ لوگ, اہل حدیث ہو گئے کچھ لوگ, اہل قرآن ہو گئے. کہ یہ ہے سیدھا راستہ, قرآن پہ اسٹک ہو گئے, کچھ لوگوں نے سنت کو پکڑ لیا. یہ کہے کہ افراد تفریح دیکھیے کہاں ہے, قرآن بے شک حق ہے لیکن چونکہ اتنا مشکل ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم قرآن سے کچھ استفادہ نہیں کرتے, ہم سیدھے کہتے ہیں کہ جو حدیث میں وہ کر دیتے ہیں. اہل حدیث ہیں ہم, اہل قرآن صرف زبانی ہے, عملی طور پر اہل حدیث. بعض لوگوں نے کہا ہم اہل قرآن ہیں, چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس ظاہری چیزوں کو دیکھو اور آگے بڑھو, حدیث اور سنت کی طرف بالکل توجہ نہ کرو. تیسرا گروہ نکلا, کہا کہ نہیں قرآن اور سنت دونوں رکھو لیکن اپنے مطلب کے مطابق دونوں کی تفسیر کرو اور آگے نکلو. تین گروہ 73 میں بڑھ گئے, اور ان میں سے ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو صراط مستقیم کی صحیح مزداد پر سمجھتا ہوا دونوں چیزوں کے ساتھ توازن کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتا آیا ہے. وہ سلسلہ آج تک جاری ہے, بیچ میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی, کہیں کوئی گیپ نہیں آیا, نہ کہیں کوئی فاصلہ آیا. وہ سیدھا راستہ کون ہے؟ کوئی کہتا ہے قرآن, کوئی کہتا ہے سنت. علی کہتے ہیں میں سیدھا راستہ ہوں, علی کہتے ہیں میں سیدھا راستہ ہوں. کسی نے پوچھا آپ سیدھا راستہ تو پھر قرآن کیا ہے؟ تو قرآن بھی سیدھا راستہ ہے. تو پھر سنت کیا ہے؟ تو سنت بھی سیدھا راستہ ہے. تو پیغمبر کیا ہے؟ تو پیغمبر بھی سیدھا راستہ ہے. تو پھر کیا مختلف راستے ہیں؟ کہا نہیں, تو یہی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. مجھے پہچانو گے قرآن تک جاؤ گے, قرآن کو پہچانو گے نبی تک جاؤ گے, نبی کو پہچانو گے تو خدا تک جاؤ گے. سلام پڑے محمد والے محمد. ایک سلسلے کو آگے رکھا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے, اور ہمارا 12 امام جو صراط مستقیم کی عظیم شخصیت اور مینار صراط مستقیم ہے, اس نے نمائندوں کو چھوڑا, اپنے نائبوں کو ذمہ داری دی اور نائبوں کے اوپر حجت بن کے نگران رہا. اور اب تک ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. ہمیں, میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا ایک جملہ, اور جملے کو میں دہرانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت سب کے سمجھ میں آنا چاہیے. हमें अक्सर माजी की बड़ी पड़ी रहती है कि हिस्ट्री कोई अच्छी बताए, कोई हिस्ट्री में उबू रखने वाला हो, तारीख हमें बताए, और कभी कभी आइंदा के बारे में भी पड़ी रहती है कि आइंदा के हालात हमें बताए जाए। किसी को यह फिक्र नहीं होती कि हालात हाजरा को भी समझा जाए। और कले कफेर पे इसलिए मेंबर से बोला नहीं जाता कि मसाइल इतने फैले हुए हैं कि या तो खुद नहीं समझते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं या खुद बता के मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए कि जो करंट अफेयर्स में होते हैं, जो बातें होती हैं, उसमें शुभा भी होता है, शुभे को दूर करना भी होता है, जिम्मेदारी भी होती है, जिम्मेदारी को निभाना भी होता है। इसलिए जो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं या माजी का सहारा लेते हैं या मुस्तकबिल का सहारा लेते हैं और अपनी खुद हाल से बेखबर होते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे यहां अगर कोई ये कहे, हिस्टोरियन कहे कि गैबत कुबरा के बाद से मराज एजाम के बारे में मैं हालात सुनाना चाहता हूँ, शेख कुलैनी, शेख मुफीद, अल्लामा हिल्ली, अल्लामा मजलिसी, शेख सदूक, इन सब के बारे में सुनाना चाहता हूं तो सब दिलचस्पी से सुनेंगे। लेकिन अगर मैं बताना चाहता हूं आज जो जिंदा मर्जा है तो फिर तवज्जो उसकी तरफ नहीं होती। क्यों? जिम्मेदारी भी तो आयद हो जाती है हमारे ऊपर, जिम्मेदारी भी होती है। जो मौजूदा है मराठे उनके ऊपर भी गुफ्तगू होना चाहिए। उनके मरने के बाद गुफ्तगू करने का फायदा क्या है? अगर फायदा थोड़ा बहुत है भी, तारीखी फायदा है, अमली फायदा नहीं है। अमली फायदा उस वक्त आपको हासिल होगा जब आप जिंदा मुश्तहिदीन और जिंदा मराठे की कद्र करेंगे, जानेंगे कि कौन है। अल्लामा हिल्ली के बारे में, अल्लामा मजलिसी के बारे में, अल्लामा तूसी के बारे में जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बारे में कुछ नई बात सुन के ताज्जुब करते, अच्छा ऐसे थे वो, क्या इस दौर में ऐसे नहीं है? किसी दौर में मोहम्मद हुसैन तबातबाई पैदा नहीं हुआ अब जो है, किसी दौर में पूरी तारीख तशय्यो नहीं बल्कि पूरे तारीख इस्लाम में ऐसा कोई बच्चा गैर मासूम नहीं पैदा हुआ कि जो इन तमाम सलाहियतों का भी एक जा मालिक हो। उस पर गुफ्तगू करो, उसको समझने की कोशिश करो। भाई ये पता नहीं ईरानी कहते हैं, पता नहीं है, जाए भाई विजिट करें, अगर यकीन नहीं आता है तो उससे बैठे बात करें। आप अगर उसको देख भी लेंगे ना तो वाकई मैं कहता हूँ ये जो लफ्ज आयतुल्लाह लोग इस्तेमाल करते, अल्लाह की निशानी, द साइन ऑफ अल्लाह, उसका चेहरा देखो तो वाकई खुदा याद आता है। तब तुम्हें पता चलता है कि आयतुल्लाह बच्चे भी होते हैं। क्या हमें पता है इस वक्त एक ऐसी शख्सियत भी है हमारे दरमियान कि जो इसी पाप के नाम लेटर लिख के हुज्जे तमाम की थी और ये जो अभी मरने पड़ा है और उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, 6 महीने तक रिप्लाई नहीं किया और 6ठे महीने कहा कि मैं इतना बिजी था कि मैं जवाब नहीं दे सका, बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूं कि इसका जवाब दिया जाए। क्या इनविटेशन थी? कहा आओ ईसाइयत को तुम पेश करो पूरी आजादी के साथ और हम अपने मकसद को पेश करते हैं, थोड़ी भी आजादी मिल जाए बहुत है। और फिर अगर नतीजे तक ना पहुंचे तो वल्लाह मैं औलाद पैगंबर में से भी नहीं हूं, वो सैयद नहीं है, मैं औलाद पैगंबर में से भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी अहले बैत की अजमत और उनकी मुवद्दत और उनकी हकीकत का इस कदर यकीन है कि आज भी मुबाहले के मैदान भी तुम तैयार करो तो मैं हाजिर हूं, आज भी बाहर अपनी जगह छोड़कर मेरे नजर आएंगे। हसन ज़ादे आमुली एक जिंदा जीती जाती जागती शख्सियत के जो अभी दरमियान में है। फिर एक और शख्सियत जवादी आमुली, جس نے گرباچوف کے سامنے اسلام کی دعوت دی تھی، دو گھنٹے وداؤٹ اینی بریک گرباچوف بیٹھا رہا اور ہر بات کو دھیان دیتا رہا. وہ باتیں اس نے کیا سنی کہ سناٹا اس کی زندگی پہ چھا گیا. دعوت دی، کیا ہم مکتب اہل بیت کو اتنا معمولی مکتب اور کوئی ٹریڈیشنل مکتب یا کوئی صرف کسٹمز اور رسم سے بھرا ہوا مکتب سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے مکتب کی قدر کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے اپنے، اس سے ہم خود بے خبر ہیں. ہم اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی رسائی پہ خوش ہیں کہ ہم کو بہت کچھ معلوم ہے. ہمیں کیا معلوم ہے؟ ابھی قم جائیں دیکھیں، کائنات میں اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسی سرزمین نہیں، ایسے زمین کا ٹکڑا نہیں کہ جیسے سرزمین قوم ہے، جس کے اندر اس طرح کے عظیم شاہکار مکتب اہل بیت موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں، اکثریت میں ہم نہیں ہے نا، اکثریت میں نہیں ہے نا، مسلمانوں کے اندر اکثریت میں نہیں ہے، مائنورٹی میں. لیکن آپ کو کچھ افتخارات ہیں جو اپنے اس زمانے کے، وہ میں بتاتا ہوں. یہ ساری باتوں کا تعلق آپ کے اس ٹاپک سے کیا رابط ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کیا رابط ہے، کیا تعلق ہے؟ تعلق کو پہلے ساتھ میں رکھوں تاکہ کوئی نہ کہے کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا. موضوع پہ باقی ہوں. موضوع حق و باطل ہے، اور حق و باطل کی حقیقت کا جلوہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر گفتگو جا رہی ہے. آپ کچھ امتیازات مکتب اہل بیت میں ایسے اس وقت دیکھیں گے کہ جو کسی اور مکتب میں نہیں ہے. سب سے بڑی بات، علم و معرفت کی ترقی. آج ہم اکثریت میں نہ ہوتے ہوئے بھی، پوری توجہ، آج اکثریت میں نہ ہوتے ہوئے بھی 18 سے زیادہ زندہ مفسر اپنے درمیان میں رکھتے ہیں، مفسر قرآن. اور اب ہمارے مقابل میں جو اہل سنت کی جو کتابیں تفسیری ہیں، سب کی سب 100 سال پرانی ہے، 200 سال پرانی ہے. چاہے تفسیر راضی ہو، چاہے تفسیر کشاف ہو، تفسیر فخر راضی کے علاوہ دوسری تفاسیر، تفسیر سیوتی ہو یا تفسیر در المنصور ہو، جو اہل سنت کی تفسیر جس کی طرف وہ فخر کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، وہ ساری تفسیریں مردہ ہیں. اس لیے کہ ان کے جو لکھنے والے تھے وہ مردہ ہیں. کوئی اب زندہ ان کے درمیان تفسیر لکھنے والا نہیں. پوری پوری توجہ سے نوٹ کر لیجیے کہ میری آواز جا بھی رہی ہے، انٹرنیٹ سے بھی جائے گی، اور یقیناً اس سے کوئی مجھے ریپلائی بھی کر کے بتائے. پوری اس دنیا اسلام کے اندر مفسرین اہل سنت کے اندر زندہ جو موجود ہے کوئی بھی نہیں. صرف 3 کا نام بتایا جاتا ہے، اور وہ بھی مکمل تفسیر کے لکھنے والے مفسر نہیں ہے. اور ہمارے پاس اگرچہ ہم مائنورٹی میں ہیں، 18 مفسر زندہ موجود ہیں جنہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے. اور اس پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ مفسرین کا کہنا ہے، اور اس پر دعویٰ ہی نہیں بلکہ عمل بھی ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہر سال قرآن کی نئی تفسیر ہونی چاہیے. اس لیے کہ حالات کے مطابق قرآن کی آیتوں میں معنی جلوے کرتے ہیں، روشن ہوتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کسی ماضی کی کتاب نہیں ہے، کسی تاریخی کتاب نہیں ہے، کسی ایک زمانے سے محدود کتاب نہیں ہے. ہر زمانے میں یہ موجودہ ہے، اور ہر زمانے کے لیے یہ ہدایت بھی ہے. تو ہر زمانے میں ایک آیت جو ہوگی اس کی تفسیر کچھ اور ہوگی، اور اس کا معنی روشن ہوگا، پہلے سے زیادہ روشن ہوگا. اور یہ نہیں کہ یہ جو آج کے زمانے میں معنی روشن ہوگا پرانے معنی کو کم کر دے گا، مدھم کر دے گا. نہیں، قرآن کی خاصیت ہے جتنے زمانے بدلتے جائیں گے، معنی مختلف آتے جائیں گے، نہ پہلا معنی دوسرے معنی کو کاٹے گا، نہ دوسرا معنی پہلے معنی کو کاٹے گا. یہ قرآن کی عظمت کون جانے، جو وارث قرآن سے سمجھ کر تفسیر کرتے ہیں. وہ بیچارے مفسر کیوں نہیں ہو سکے؟ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ان کے پاس نہج البلاغہ جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. وہ کیوں تفسیر کے مفسر نہیں بن سکے؟ اس لیے کہ ان کے پاس صحیفہ سجادیہ جیسی علم کا خزانہ موجود نہیں ہے. آپ کو بتا ہے ایک راز جو امام نے کمیل کے حوالے کیا تھا کہ علم اور معرفت کا خزانہ میرے پاس اتنا ہے کہ کوئی اس کا اہل مل جائے
تو میں اسے عطا کروں تاکہ قیامت تک کے علم و معرفت کے تشنوں کو ہمیشہ سیراب کر دوں.
لیکن کوئی نہیں ملا نا, تو کیا کیا امام نے, خزانے کو بند کر کے چلے گئے؟ نہیں, امام نے کہا یہ لوگ دست نہیں رکھتے, یہ لوگ اہل نہیں ہیں, پروردگار تیرے ساتھ میں راز و نیاز کرتا ہوں, ساری دعاؤں کے اندر میں اپنا علم کا خزانہ رکھ دیتا ہوں تاکہ بعد والی نسل جب شعور بیدار ہو, لوگوں کی عقل پوکھتا ہو, تو میری ہی دعاؤں کا سہارا لے کے پھر وہ خزانہ حاصل کرے. لوگوں کے ذرف میں بات نہیں تھی تو دعاؤں میں ڈھال دیا, ساری معرفت کی باتیں دعاؤں میں ڈھال دیا, ساری عرفان کا علم دعاؤں میں ڈھال دیا, سارے مسائل کا حل دعاؤں میں ڈال دیا, تمام مشکلات کا حل دعاؤں میں ڈال دیا, ہر طرح کا علم دعاؤں میں ڈال دیا. صحیفہ سجادیہ امام جعفر صادق کے درسوں سے زیادہ آج اثر کر رہی ہے, اس وقت اثر نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دعا تھی, دعا کو کوئی سمجھتا نہیں تھا, آج سمجھنے لگے ہیں تو پتا چلا کہ جتنا اثر درس امام صادق میں تھا اس سے زیادہ اثر اس کے درد زین العابدین کی دعا میں موجود ہے. صراط مستقیم پر گفتگو ہے تو یہ سمجھے, ہمارے امتیازات کو سمجھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب فخر کیا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں تھی فخر کرنے کے لیے, مجھے فخر ہے کہ میں اس مکتب سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس مکتب میں دعائے شابانیہ جیسی عظیم دعا موجود ہے. وہ دعائے شابانیہ کیا ہے؟ کبھی مسلمانوں نے, کبھی خود اپنے لوگوں نے ترجمہ ہی صحیح دیکھا کیا دعائے شابانیہ ہے؟ دعائے ابو حمزہ سمالی جو امام زین العابدین نے عطا کیا. اللہ اکبر, کیسے کیسے جملے ہیں, عرفانی جملے, علم کا سمندر اس میں ہے. تو قرآن کی تفسیر آسان ہو گئی ان کو جن کے پاس اہل بیت کا علم موجود ہے, اہل بیت کے دستاویز موجود ہیں, قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو ساتھ میں رکھو, بہترین تفسیر. اور آج اگر دنیا میں کوئی علم و معرفت کے میدان کے اندر کوئی ایسا مقابلہ ہو تو خدا کی قسم اہل بیت کے ماننے والوں کی تفسیر اور قرآن کے معانی ایسے بیان ہوں گے کہ دنیا کی ساری زبان بند ہو جائے گی, ایک زبان بولے گی جس کو بند رکھنے کی کوشش کی گئی, وہ زبان اہل بیت کی زبان ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا, وقت میرا ختم ہو رہا ہے. ایک اور امتیاز, تانا دیا جاتا تھا کہ شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا, شیعوں میں قاری نہیں ہوتا, اور آج پریشان ہے کہ شیعہ حافظ کیوں ہو رہے ہیں اور قاری کیوں ہو رہے ہیں, اور صرف حافظ نہیں قاری نہیں بلکہ مفسر ہو کر حافظ ہیں. وہ معنی بتاتے ہیں, آیت بتاتے ہیں, آیت کا الٹ بھی بتاتے ہیں, پلٹ بھی بتاتے ہیں, آگے کا بھی بتاتے ہیں, پیچھے کا بھی بتاتے ہیں, شان نزول بھی بتاتے ہیں, اور اس کے پوری تفسیر بتاتے ہیں, اس کا معنی اور اس کا مفہوم بتاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے ہزار حافظ قرآن ہیں؟ صرف ایران کی فوج کے اندر 2000 حافظان قرآن ہیں, فوج میں جو فوجی ہیں, سولجرز ہیں, 2000 حافظ صرف فوجیوں میں, اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں صرف بچوں کے اندر حافظ کوئی 1000 سے زیادہ ایسے ہیں کہ جو مکمل قرآن کے حافظ ہیں, معانی اور مفہوم کو سمجھاتے ہوئے. ایک اور بھی حافظ بچہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی لندن میں, ان کو ہم نے بلایا تھا, اس کے پاس تو 6 زبانوں کا ترجمہ اور قرآن کا مکمل عبور اور قرآن کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کو اول سے لے کے آخر تک. اس لیے کہ قرآن حفظ کرنا بہت آسان ہے, نہج البلاغہ حفظ کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اس کی کانٹینٹ بھی اتنے سخت ہیں, الفاظ بھی اتنے سخت ہیں, اور موٹی دو برابر ہے قرآن کی, اور معنی کے ساتھ نہج البلاغہ. کہاں حاصل کیا اس نے؟ لندن یونیورسٹی میں جا کے حاصل کیا, نیو یارک میں آ کے اس نے حاصل کیا, جدہ میں جا کے حاصل کیا. کہاں؟ قوم ایک ایسی سرزمین ہے جو آج علم و معرفت کا سرچشمہ بن کے ہر چاہنے والے کو سیراب کر رہی ہے. ہمیں قدر نہیں معلوم ہے. تیسری خاصیت میں بتاؤں, یہی علم و معرفت کی ترقی کے اسی کے ضمن میں کہ جتنی ویب سائٹس ہم مائنورٹی میں رہنے والے, اقلیت میں رہنے والوں نے مکتب اہل بیت کے معارف کو زندہ کرنے کے لیے لانچ ہوئی ہیں, اس کے مقابل میں صرف 60% ہے, یعنی 40% ہم ویب سائٹ کے اندر آگے ہیں, اور تمام معارف ہمارے اس کے اندر رکھے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی تشنہ علم کلک کرے اور علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو اویلیبل ہو. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو 8 اور کچھ ہیں جو 10 زبانوں میں مکمل تسلط رکھتی ہیں اور مواد دیتی ہیں لوگوں کو. آج اگر کوئی اس علم معرفت سے سرشار زمانے میں بھی پرانی بکواس کرے, وہ بھی ممبروں سے کرے, تو واقعی وہ ممبر پہ بھی ظلم کرتا ہے اور سننے والوں پہ بھی ظلم کرتا ہے. اتنا علم موجود ہے, معرفت کے اتنے دریا بہ رہے ہیں, اتنے چشمے ابلے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی کہے کہ نہیں بس وہی بات کرنی ہے جو پہلے سے ہے, اور اس کا کیس ہم کو پہلے سے چلا ہے, اور وہ ساری باتیں اگر کوئی کہے کیوں بھائی ریپیٹ کرتے, تو کہے کہ بھائی نماز بھی تو ریپیٹ ہوتی ہے, چونکہ نماز ریپیٹ ہوتی ہے لہذا ہم ذکر فضائل اہل بیت سناؤ. اس کو کوئی روکے تو اس کو ہم روک دیں. نہیں سمجھے آپ؟ فضائل کے اوپر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اس پر پابندی لگا دے. جو فضائل سے دور ہوتا ہے وہ ہر طرح کے رذائل میں پڑ جاتا ہے. جو فضائل کا منکر ہے وہ رذائل کا معتقد ہو جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے اہل بیت کو سمجھا کرو, تب جا کے محبت میں مزہ آتا ہے. حالات کو سمجھو پھر اہل بیت کی عظمت جانو تو بڑا لطف آتا ہے. علی کے ایک ایک کردار میں وہ لطف آتا ہے صرف سننے کے لیے, اس لیے کہ تم نے زمانے کو بھی اپنے پہچانا ہے. جو زبان زمانے پر تسلط رکھتا ہے وہ اپنی تمام عظیم ہستیوں کے ایک ایک کردار پر بڑا لطف لیتا ہے. چنانچہ آپ کو پتا ہے جوادی آمولی ایک عارف شخص ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام یہ پبز, یہ جو ڈانس اور یہ نائٹ کلبز اور یہ اور یہ اور یہ اور وہ, ساری انٹرٹینمنٹ, ساری لذتیں, ساری شہوتیں, سارے مزے ایک جگہ جمع کرو, اور ایک لذت جو میں ایک صلوات کے اندر لیتا ہوں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مجھے ایک صلوات میں وہ لذت ملتی ہے جو کوئی کسی اور جگہ نہیں مل سکتی. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا میں نے آپ کو سنا دیا آپ نے سن لیا. ہم نے کتنی بار صلواتیں پڑھی ہیں, کبھی غور کیا ایک ایک لفظ میں عرفان کی جھلک, اور جو سمجھتا ہے اسے واقعی لذت ہوتی ہے, اسے لذت ملتی ہے اور وہ مزے لے کے پڑھتا ہے. دعائیں اہل بیت نے جو ہمیں دی ہیں, ساری نعمتیں جو دی ہیں, میں اس لیے ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم کے جو مظاہر ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے. اس دور میں ہمیں اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہونا ہے, اور جہاں افتخار ہے وہاں فخر کرنا چاہیے, جہاں ہماری اپنی کمزوری ہے اسے دور کرنا چاہیے. اور وہ کمزوری بھی بتاتا ہوا رحمت تمام کروں, اب تک آپ نے بہت سارے افتخارات سنے, بہت مزہ آیا, جوش بھی آیا ہوگا, اندر سے اطمینان بھی حاصل ہوا ہوگا, لیکن ذرا کمزوری پر بھی نظر رکھیں. کمزوری یہ ہے ہماری کہ مکتب اہل بیت اتنا جو پھیل رہا ہے وہ ان ہاتھوں سے پھیل رہا ہے کہ جو بعد میں مکتب اہل بیت کی طرف آئے ہیں, شروع سے نہیں رہے ہیں. جو شروع سے ہے وہ کہتے ہیں ہم تو بہت پرانے ہیں. پرانے ہیں تو کیا کیا ہے؟ ہم اپنے اپنے سینٹرز میں اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ود ان دا کمیونٹیز ہیں, اندر سے باہر نہیں جاتے ہیں, باہر کی خبر نہیں رکھتے ہیں, اندر کی بات ہی کم از کم باہر نہیں سناتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امام حسن امام حسین جب واپس آتے تھے گھر تو بی بی کہتی تھی کہ تم نے کیا اپنے نانا سے سنا, مجھے سناؤ. یہ طریقہ کیوں اپنایا گیا تھا؟ علم و معرفت کے پھیلانے کا یہی تو طریقہ ہے. ہم آتے ہیں بس سنتے ہیں, انٹرٹین ہو گیا, بہت اچھی مجلس پڑھی ہے آپ نے, بہت اچھا مزہ آیا. کیا پڑھا؟ بہت اچھا پڑھا. یا بکواس, دو میں سے ایک. بہت بیوقوف چلا رہتے ہیں ایسے. کچھ تو بتایا ہوگا ہمیں اپنی زندگی, پاگل ہو گئے ہو؟ مولوی کا کام ہے, مولوی نے کیا, ہمارا کام ہم کرتے ہیں. کوئی توجہ نہیں, بیٹھے سنے نشستن شنیدن برخواستن, اور بیچ میں کھانا پینا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلیں گے آرام کے لیے. اس طرح کی بے رخیاں, اس طرح کی لاپرواہیاں, اس طرح کی بے حسی نے اصل محرم کے افادے اور استفادے سے ہمیں محروم کر دیا. ورنہ محرم آئے اور چلا جائے اور گنہگار کوئی رہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محرم آئے اور کسی میں انقلاب نہ آئے اور چلا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انقلاب ایران کے اندر بھی آیا تھا تو امام خمینی کہا تھا کہ محرم و سفر یہ سیزن ہے انقلاب کا. کہا سیزن ہے, یہ فصل انقلاب ہے. اللہ اکبر, یہ موسم انقلاب ہے. اور لایا انقلاب, لوگوں میں ایسی تبدیلی آئی. اور ایک روح ہے انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی منمانیوں کے چکر میں نہیں پڑو, تم ایک کو فوکس کرو, ایک لیڈر کو بناؤ, مطمئن ہو جاؤ پہلے کہ وہ تمہارا صحیح رہبر ہے کہ نہیں ہے. ایک بار تم نے طے کر لیا تو پھر پیچھے نہ ہٹو, جہاں لے جائے چلے جاؤ, گمراہ نہیں ہوگے. یہ صحیح صراط مستقیم کا طریقہ. کربلا والوں میں وہ جو بچے تھے, وہ جو بیبیاں تھیں, ہر مصیبت کو سہ کے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہاں نہیں جانا ہے, اب ہم تھک گئے ہیں, ہمیں وہاں نہیں جانا ہے, اب ہم بہت زیادہ برداشت کر چکے ہیں, آگے نہیں بڑھتے ہیں. نہیں, سید سجاد نے کہا چلو تو سب چل پڑی, چاہے کتنی مشکل اور دشوار گزار منزلے ہو. کسی بھی نے نہیں کہا. اب ذرا بتائیے چار سال کی بچی کے اندر کتنا شعور ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بہت کم شعور ہوتا ہے. وہ تو ضد کرے گی, روئے گی, اور کوئی پریشانی نہیں. چلچلاتی دھوپ کو کیسے برداشت کر لے؟ وہ کہہ سکتی ہے کہ میں آگے نہیں جاؤں گی, مجھے کیا پڑی ہے, میں جاؤں گی نہیں, میں نہیں جاؤں گی. یہی نہیں, سید سجاد امام ہے, کہہ دے چلا تو چلنا ہے. اللہ اکبر, منزلیں گزرتے ہوئے, ابھی شام نہیں آیا ہے. پتا ہے آپ کو, شام پہنچا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ تو پہلی سفر کو پہنچا ہے. پہلی سفر ابھی نہیں آئی ہے, ابھی راستے میں ہے. یہ راستے میں قافلہ مختلف مصیبتوں سے گزر رہا ہے. ایک ایسی منزل آتی ہے کہ خود دشمن کو پیاس لگتی ہے. یہ عجیب منزل ہے. کوئی سمجھے آج آج کی مجلس کہاں قدا کر کے جائے اور بی بی کو پرسہ دے کر جائے. ایک ایسا مقام آیا کیوں خود دشمنوں کو پیاس لگی. پانی کے لیے دشمن نے بھی روک دیا, روکا اور پانی کی سبیل کا حکم ہوا, پانی پلایا جا رہا تھا. ایسے میں جو سب سے زیادہ پیاسے ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں, ماؤں سے جا کے لپٹ گئے بچے, اس پہ بھی ایک سکینہ بھی ہے. ہاں زادارو, جب دیکھا کہ دشمن پانی پلا رہے ایک دوسرے کو, تو بی بی زینب کا یہ بخار اور یہ بچی کا شعور, فوراً نہیں جاتی دشمن کے پاس, پیاسی ہے, ہوش چکے ہوئے ہیں, زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, شدت پیاس ہے, بچی ہے, لیکن شعور دیکھو,
کہ پہلے آتی ہے پھوپھی اماں کہ یہ پانی ہمیں بھی مل سکتا ہے, کہ اس پانی کی زمین ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے, کہ یہ پانی ہمیں بھی پلایا جائے گا. کہا کچھ نہیں معلوم. تو کیا میں پانی مانگ سکتی ہوں؟ سید سجاد نے کہا کیوں نہیں, یہ حق مسلم ہے, یہ حق مسلم ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ارے تو مسلمانوں کم از کم یہی تو سوچ دیا کرتے کہ یہ جو حق مسلم اہل بیت کا ہے ان کے محل میں یہ سب کچھ ہے, ان کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے. کر جاؤ. بچی آتی ہے, پانی ہمیں بھی ملے گا؟ شمر ہستا ہوا آتا ہے, کہتا کیوں نہیں پانی ملے گا. کاش دشمن انکار ہی کر دیتا, کاش دشمن پہلے سے بتا دیتا کہ نہیں ملے گا, تو ملے گا, لیکن پہلے اپنوں کو پلا دے پھر تمہیں ملے گا. اب سکینہ انتظار کر رہی ہے, ایک ایک کو پانی پلایا جا رہا ہے, بچی ایک ایک کے پینے کے انداز کو دیکھ رہی ہے. سب کو پتا ہے نا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, جب کہتا ہے کسی پیسے کے سامنے پانی آتا ہے اور پھر کوئی پیا جا رہا ہے تو پیاس اور بھڑک جاتی ہے. اولاد والا سنو, سکینہ انتظار کر رہی ہے, پانی پلایا جا رہا ہے, جب سب پی چکے سکینہ جاتی ہے قریب, شمر پانی ملے گا, کہا پانی ضرور ملے گا لیکن ابھی نہیں, ہم اپنے جانوروں کو پہلے پلائیں گے. ہاں زاداروں سنیں گے اولاد والوں, جانوروں کی بات آئی, سکینہ نے کلیجہ تھام لیا,
صبر کیا, جانوروں کو بھی پلایا گیا, ایک ایک جانور سیراب ہو گیا,
تب سارے جانور پی چکے ہیں. سنیں گے دادا سکینہ قریب گئی, پانی ملے گا کہ کیوں نہیں. ارے میں کہتا ہوں ابھی تو انکار کر دے, ظالم نے انکار پھر بھی نہیں کیا, ایک مرتبہ مشکیزہ اٹھایا جو پانی بچ گیا تھا, اس کو دکھایا کہ صرف اتنا پانی رہ گیا ہے, کہ ایک مرتبہ سکینہ نے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دیے, منہ کے قریب ہاتھوں کو لے جا کے کہا پانی ہمیں بھی پلا دو. ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی, پانی کا وہ مشکیزہ, مشکیزے کا پانی زمین پہ مار دیا, سکینہ ایک مرتبہ اس پہ بیٹھ گئی. بابا ظالم ایسے بھی ظلم کرتے ہیں, بابا آپ کی بچی پہ ایسا بھی ستم.
سلام الذين ظلموا.